ریاستوں کے ایسے ہی مل جائیں. اور اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب بغیر مجاہدے کے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی کوئی خاص قیمت آدمی کے دل میں نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی مجاہدے اور ریاضتوں سے گزار کر بندے کو پھر یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. وہی بات یہاں لوٹ کے آتی ہے کہ کیا اللہ تعالی اس پہ قادر نہیں ہے کہ ہم کو بغیر مجاہدوں کے مل جائیں؟ اور کیا اللہ اس پہ قادر نہیں کہ ہمارے سینوں میں اور ہمارے قلوب میں اپنی محبت بغیر مجاہدے اور ریاضتوں کے ہی ڈال دے اور جو نسبت خاصہ اور ولایت خاصہ ہے وہ حاصل ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت الگ چیز ہے لیکن سنت الگ ہے. سنت اللہ اور قدرت اللہ میں فرق کرنا چاہیے. قدرت اللہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے حاصل ہو جائیں اور کوئی مشقت, کوئی مجاہدہ, کوئی ریاضت کچھ بھی نہ کرنا اٹھانی پڑے. لیکن اللہ کی ایک سنت جاری ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو, جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں, آزمائشوں سے گزارتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب جو ہے دیتے جاتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں. اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائش لوگوں میں اس پر آتی ہے, انبیاء پر آتی ہے, اور انبیاء کے بعد ان پر آتی ہے جو انبیاء سے جتنی زیادہ مماثلت, مناسبت اور مشابہت رکھتے ہوں, ان سے جس کو جتنا زیادہ تعلق, جتنا زیادہ گہرا رابطہ ہوگا تو وہ سمجھے کہ نبی کے وہ احوال, نبی کے اوپر آنے والے وہ مسائل, نبی کے اوپر آنے والی وہ آزمائشیں, وہ بھی اس کے اوپر اتنی ہی آئے گی کیونکہ اس کو اتنا ہی اونچا اللہ تعالیٰ مقام دینا چاہتے ہیں. اسی لیے حضرت مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جب ان کی سوانح لکھی, اشرف السوانح, تو اس میں آپ حالات میں پڑھیں, جب حضرت سلوک طے کر رہے تھے تو سلوک طے کرتے ہوئے بیچ میں ایک ایسی منزل سے گزرے کہ وہ اتنی سنگین اور اتنی خطرناک تھی کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں اسے اگر ابھی بھی سوچ لیتا ہوں تو میرے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایک وساوس کا عالم ہوتا ہے اور یہ عالم صوفیہ کی اصطلاح میں عالم قبض, یعنی صرف قبض کی حالت, حالت قبض کہلاتی ہے. انسان ایسے ایسے وساوس اور ایسے ایسے خیالات میں گرفتار اور جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ کبھی تو اسے یوں لگنے لگتا ہے میں مسلمان ہی نہیں ہوں, کبھی یہ لگنے لگتا ہے کہ میں تو بہت ہی زیادہ بیکار ہو چکا اور میں تو بالکل گویا شیطان بن چکا اور میں تو بہت یعنی انتہائی اتنا خراب ہو چکا ہوں کہ ایمان مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے اپنے اندر. کبھی یہ لگنے لگتا ہے کہ کیا اللہ کا کوئی وجود ہے یا ایسے ہی ہم مان رہے ہیں یا کیا ایسا ہوگا بھی, یا اس طرح کے طرح طرح کے وساوس شیاطین کی طرف سے وہ اندر اندر لڑتا رہتا ہے. شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا, اس نے جواب دیا, اس کا جواب الجواب, پھر جواب الجواب, پھر جواب الجواب, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ کی اشرف السوانح میں لکھا ہے کہ جب میرے اوپر یہ حالات گزر رہے تھے تو مجھے یہ جی چاہتا تھا کہ کوئی بندوق وغیرہ لے کے آئے اور مجھے ابھی ختم کر دے, مار ڈالے, ایسے حالات. لیکن ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں, اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو اسی بندے پر لاتے ہیں کہ جس کو آگے ایک بہت اونچا مقام دینا ہوتا ہے, اسے مقام بست کہتے ہیں, مقام بست. یعنی پھر ایسی طبیعت کھلتی ہے کہ ہر چیز میں اس کا دل لگتا ہے, عبادات میں حلاوت آ رہی ہے, تلاوت میں مزہ آ رہا ہے, سجدوں میں جو ہے اسے آہوزاری اور آہو بکا کا عجیب عالم ہے, یعنی ہر شے میں اس کی طبیعت ایسی کھلتی ہے اور ایسا لطف و سرور ملتا ہے. جبکہ جب وساوس کی جو دنیا چل رہی تھی اس وقت بیچارہ ایسا پریشان, نماز میں بھی جی نہیں لگ رہا, اپنے کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اندر ایمان رہا ہی نہیں, میں مسلمان رہا ہی نہیں ہوں, ایسے حالات سے گزرتا ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگتا. اشرف السوانح پڑھیں تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایسے بہت سارے خطوط آئے جن میں لوگوں نے لکھا کہ میرا یہ حال ہے, میرا یہ حال ہے, میرا یہ حال ہے. حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں جب احقر حاضر ہوا تو اسی حال سے شکار تھا, خاص یہی اسی حال سے گزر رہا تھا. حضرت کی پوری تقریر پوری 3-4 گھنٹے اسی کے اوپر ہوئی اور باتوں باتوں میں ایک جگہ فرمایا کہ جب ایک شخص نے حضرت کو کہا کہ حضرت میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں شیطان ہو گیا ہوں, تو حضرت نے فرمایا بتاؤ شیطان سجدہ کرتا ہے؟ کہا کہ جی نہیں. کہ تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے سجدہ؟ کہ جی کرتا ہوں. تو پھر تم شیطان کیسے بن گئے؟ بتاؤ تم کو یہ حالت اچھی لگ رہی ہے یا خراب لگ رہی ہے؟ یعنی اندر اندر تم گھٹ رہے ہو کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ حضرت خراب لگ رہی ہے, میں تو اندر اندر بہت پریشان ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ شیطان کو یہ حالت بری لگتی ہے, وہ گھٹتا ہے یا وہ مزے لیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت شیطان کو تو مزہ آتا ہے اس پر. تو فرمایا پھر تم شیطان کیسے بن گئے؟ کافر جو ہوتا ہے, کافر اسے اپنا کفر گھٹن نہیں لگتا, خراب نہیں لگتا, دل کو بے چین نہیں کرتا. اور ہمارے دلوں میں جب وساوس آتے ہیں تو ہم پریشان اور بے چین. یہی دلیل ہے کہ اندر ایمان ہے, ایمان اس لیے ہم بے چین ہو رہے ہیں. اگر ایمان نہ ہوتا, یہ وساوس حقائق کی شکل میں ہوتے اور حقیقت ہوتے تو پھر ہم پریشان تھوڑا ہی ہوتے, ہم تو اطمینان سے رہتے. کافر اس کو جو وساوس ہیں, وساوس نہیں, اس کے دل میں تو حقیقت ہوتی ہے. اس لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اتنی پیاری بات فرمائی کہ شیطان جی وہاں چور چور اور ڈاکو خالی گھر میں جا کے ڈاکا نہیں ڈالتے, کیا ملے گا ان کو؟ وہ وہاں جاتے ہیں جہاں گھر بھرا ہوا ہو. تو یہ جو وساوس آ رہے ہیں, سمجھ لو کچھ خزانہ مل رہا ہے, اس لیے شیطان آیا ہے کہ لوٹوں اس سے یہ خزانہ, ڈالوں اسے وساوس میں. یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینے کو معرفت اور محبت سے بھریں گے, اس لیے یہ شیطان آ کے اب وسوسے ڈال رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو شیطان یہاں نہ آتا, بلکہ دوسری کسی جگہ میں جاتا. تو الغرض بات سے بات نکلی, یہ سب مجاہدوں کے راستے ہیں. جب ان حالات سے آدمی گزرے تو جم کر اور صبر کر کے رہے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ہم کیفیات کی عبادت نہیں کرتے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. چاہے ہمیں حلاوت آوے نہ آوے, مزہ آوے نہ آوے, سرور آوے نہ آوے, کیف آوے نہ آوے, نشاط آوے نہ آوے, ہم ہر حال میں اللہ کی عبادت کریں گے, کیونکہ ہمارا مسجد و معبود اللہ ہے. یہ کیفیات مسجد و معبود نہیں. ایک دن بڑا مزہ آیا تہجد میں اٹھے, کیا کہنے, بڑا نشاط اور رونا بھی آ رہا ہے, تو عبادت کیے چلے جا رہے ہیں. اور اگلے دن اٹھے تو طبیعت میں نشاط نہیں, تو ارے آج تو مزہ نہیں آ رہا. تو آپ مزے کے, مزے کا عابد ہیں کیا؟ ہم مزے کی عبادت کرتے ہیں کہ آج لطف آ رہا تو چلو کرو, اور نہیں آ رہا تو نہ کرو. اسی لیے لکھا حضرت تھانوی نے کہ بعض وجوہ سے یہ حالت قبض, حالت بست سے بھی ارفع ہے. ارفع اعلی و ارفع ہے. نمبر ایک, ابدیت بندے میں زیادہ پیدا ہوتی ہے, وہ اپنے کو کچھ سمجھ رہا تھا, سارا غرور کٹ چھٹ کے صاف ہو جاتا ہے. اور نمبر دو, اسے پتا چلتا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے, یہ کیفیات کی عبادت نہیں کرنی. میں نے حضرت کو ایک مرتبہ ایک بات لکھی تو مجھے جواب خط میں جواب تھا کہ کیفیات یہ محمود تو ہیں لیکن مقصود و مطلوب نہیں. کیفیات جو ہوتی ہیں, بہت اچھا آپ کے دل میں یہ کیفیت ہے اور ایسا حال گزر رہا ہے, لیکن اس حال کے پیچھے نہ پڑ جانا, ورنہ اگر پیچھے پڑ گئے تو جب یہ حال غائب ہوا تو وہ عمل ہی سرے سے غائب ہو جائے گا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص سنت و شریعت کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہو, عمل جمع ہوا ہو, اگرچہ کیفیات نہ ہو, تب بھی وہ اس سے افضل ہے کہ جو کیفیات سے کر رہا ہو لیکن سنت و شریعت کے خلاف کر رہا ہو. خوب آزاری کر رہا ہے, خوب آبکا, لیکن سنت و شریعت کے مطابق نہیں, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل قبول نہیں. کل ہی میں نے مثال لکھی, آج حاجی لوگ سب عرفات میں تھے نا. اب کوئی یوں کہے کہ ارے مجھے تو بیت اللہ سے ملتزم سے چمٹنے میں جو مزہ آتا ہے, جو سرور ملتا ہے, جو آزاری میں کرتا ہوں, اس میں کیا ملے گا عرفات میں؟ میں نہیں جاتا آج عرفات میں. تو اس حاجی کا آج ہوگا؟ نہیں ہوگا. پتا چلا کیا؟ پتا چلا اللہ کے حکم کے ہم متبع ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. جب اللہ نے کہا ادھر مڑو, مڑ گئے. کہا ادھر سے ہٹو, ادھر ہٹ گئے. جس دن کہا نکلو یہاں سے, بیت اللہ سے نکل گئے. جب کہا آ جاؤ تو وہاں پہنچ گئے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ جو مجاہدات ہوتے ہیں راہ سلوک کے میرے دوستو, ان سے گزار کر پھر اللہ تبارک و تعالی وہ مقام عطا فرماتے ہیں, اور اس کی پھر قدر بھی ہوتی ہے. اگر بغیر اس کے ملے تو پھر وہ قدر نہیں ہوتی. اس لیے سنت اللہ یہی ہے کہ ان مجاہد اور ریاضتوں سے گزار کر پھر اللہ تعالی اپنے قرب کی وہ حلاوت اور اپنی نسبت خاصہ, وہ نسبت خاصہ جو راسخہ ہوتی ہے, رسوخ والی, اب اسے لوٹنا نہیں, اب عود کرنا نہیں. اس لیے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان میں فلاں ولی اللہ تھے, اب دو مہینے بعد آپ کہیں کہ جی وہ جو بزرگ تھے وہ تو بزرگ نہیں رہے. या कोई अल्लाह वाला हो कि वो चार साल पहले जो एक अल्लाह वाले थे ना, वो अब चार साल बाद अल्लाह वाले नहीं रहे। इसमें भी सुन्नतुल्लाह ये है कि जिसके सर पर अल्लाह ताला विलायत का ताज पहनाते हैं तो उस शाही ताज शाही को फिर वापस नहीं लेते, तोहफे शाही को अल्लाह वापस नहीं लेते जब एक बार अता कर देते हैं। इसलिए जो निस्बत है कल्ब में, जब हम हासिल करने की फिक्र करें इंशाअल्लाह जब मिल जाएगी पूरी जिंदगी बहारों में गुजरेगी, मजों में गुजरेगी, और फिर ये औद नहीं होती, फिर अल्लाह तबारक व ताला अता कर देने के बाद लेते नहीं। एक मिसाल हजरत वाला ने एक मरतबा साउथ अफ्रीका के एक सफर में बयान की थी। देखो कोई दूध बेचता रहे 10-20 साल तक तो उसका नाम पड़ जाता है दूध वाला जी, कोई अतर और खुशबू बेचता रहे तो उसका नाम पड़ जाता है अत्तार। तो इतना वो अत्तार और दूध वाले से मशहूर हो जाता है कि बेचारा अब वो आपको दूध बेच भी नहीं रहा, दूध का काम भी छोड़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में उसको दूध वाला और उसे अत्तार अत्तार ही कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला के कुर्ब की मनाजिल तय करते 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 अल्लाह तबारक व ताला जी जब ये निस्बत अता फरमा देते हैं और साहिब निस्बत अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला इससे छीनते नहीं, वापस नहीं लेते। जैसा कि वो नाम हम अपने हालात और अपनी जुबानों से वापस नहीं लेते, अल्लाह ताला भी जब किसी को लिख देते हैं और ये निस्बत अदा कर देते हैं फिर वापस नहीं होती। इसकी दलील हदीस से पेश करता हूँ। हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता रहता यहां तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूं, और फिर जब महबूब बना लेता हूं फकुंतु समअहु अल्लज़ी यबसुरु बिही वकुंतु इला आखिरी, तर्जमा में पेश करता हूं कि उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। मुजद्दिद थानवी नवरल्लाहु मरकदहु फरमाते हैं कि इससे पता चला कि औलिया अल्लाह को इस्मत तो नहीं दी जाती लेकिन हिफाजत दी जाती है। औलिया अल्लाह मासूम तो नहीं होते लेकिन महफूज होते हैं। क्या मतलब महफूज होने का? ये जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं बुखारी शरीफ की रिवायत है ये कि मैं उसका कान बनता हूं, मैं उसकी आंख बनता हूं, मैं उसका हाथ, क्या मतलब? अब उसका हाथ, उसकी कान, उसका कान, उसकी आंख, उसकी जुबान मेरे हुक्म के खिलाफ जरा भी नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। ऐसी कुव्वत रासिखा निस्बत तामा कामिला जी ऐसी कल्ब में आता हो जाती है कि अब उसका जो हाथ और कान और ये सारी चीजें हैं जरा खिलाफ शरीयत नहीं चलता। ये नहीं कि लाओ जरा कान से जरा वो गाना सुन के थोड़ा मजा ले लूं, या वो बड़ी अच्छी आवाज है फुला फुला जो बोल रही है बड़ी अच्छी आवाज है जरा सा मैं भी सुन लूं इधर से, या चलो ये मैगजीन अरे सामने आ गया इसलिए जरा सा देख लूं, वरना मैं अपने घर में नहीं रखता, वो डॉक्टर के यहां गया था तो जरा कुर्सी पर बैठा सामने पड़ी थी इसलिए देख ली, वरना मैं देखता नहीं हूं। तो क्या मतलब आपके इख्तियार से बाहर हो चुका था वहां मामला, आप उस कमरे में डॉक्टर के बैठ के मुकल्लफ नहीं रहे थे, अल्लाह ताला का हुक्म वहां आपसे मुआफ हो चुका था, या वहां अल्लाह ताला हमें नहीं देख रहे थे? दोस्तों ये सब बहाने हमारे अपने धोखा अपने आप को धोखा देने के हैं, ये सब बहाने अल्लाह ताला के यहां नहीं चलते कि ऐसे सामने आ गया तो मैंने इसे देख ली। इख्तियार अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को दिया है, अगर इख्तियार न देते तो मुआखजा न फरमाते मुआखजा, इख्तियार दिया है इसीलिए मुआखजा होता है। तो हदीस पाक से पता चला कि अल्लाह ताला उसके कान और आंख और जुबान बनते हैं, इन आजा से कोई गुनाह सादिर नहीं होता, इल्ला लिआरिज़िन ला यदूम, हजरत थानवी रहमतुल्लाह के अल्फाज हैं, मगर अगर कभी हुआ आरजी तौर पर तो ला यदूम उसे बका नहीं होता, वो रहता नहीं दायमी तौर पर, हमेशा नहीं रहता, इधर हुआ उधर फौरन तोबा करता है, इतनी उसको वहशत और इतनी घबराहट होती है गुनाह करते ही, इतना बेचैन होता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़नूबिहिम, देर नहीं है, फा जो आता है ताकीब माल वस्ल अरबी में कहते हैं कि यानी फौरन बाद में तो आया, जानी ज़ैदुन फ़अमरुन, मेरे पास ज़ैद आया फिर अम्र, क्या मतलब ज़ैद के फौरन बाद अम्र आया, लेकिन साथ साथ नहीं आया तो बाद में मगर फौरन बाद, तो ये लोग खता हुई होते ही अल्लाह को याद करते हैं और जरा ताखीर नहीं करते, फस्तग़फ़रू लिज़नूबिहिम, फौरन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर अपने गुनाहों से माफी चाहते हैं, इसी को कहते हैं हिफाजत। انبیاء کرام کو عصمت عطا ہوتی ہے، وہ معصوم گناہ صادر ہی نہیں ہوتا ان سے، لیکن اولیاء اللہ سے اگر صادر ہو بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پھر فوراً وہ متوجہ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس کی بدولت پھر ان کے درجے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھتے ہیں. وہ جو شیخ عبداللہ اندلوسی کا واقعہ ہے، اس واقعے میں حضرت شیخ نے جہاں نقل کیا تو یہ بھی نقل کیا ہے، فرمایا کہ جب وہ توبہ کر کے آئے تھے تو ان کے علوم بھی بڑھا دیے گئے تھے اور ان کے مریدین کی تعداد بھی بڑھا دی گئی تھی، ڈبل ٹرپل ان کی مریدین کی تعداد اور ان کی احادیث اور قرآن کے علوم ان کے سینے میں بڑھا دیے گئے تھے. ایک عجیب بات دل میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت کے اوپر، کہ جب بندہ تائب ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین الفاظ استعمال فرمائے، اے بندے اگر تو ظالم ہے تو میں غافر ہوں، اگر تو ظلام ہے تو میں غفار ہوں، اور اگر تو ظلوم ہے تو میں غفور ہوں. کوئی مرحلہ نہیں چھوڑا. تو کتنا ظلم کرتا ہے؟ تھوڑا بہت، میں غافر ہوں. تو کتنا ظلم کرتا ہے؟ زیادہ، میں غفار ہوں. تو کتنا ظلم کرتا ہے؟ بہت ہی زیادہ ظلم کرتا ہے، میں غفور ہوں. کوئی مرحلہ زندگی کا ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو مایوس کر دیا ہو کہ بس اب ختم، میرا دروازہ اب نہیں. مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، بادشاہوں کی شان میں ذرا گستاخی کر کے دیکھو اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ معاف کر دیا، لیکن اب اس کے بعد جو پکڑ ہوگی تو پھر دیکھو کیسی شدید سخت پکڑ کرتے ہیں دو چار مرتبہ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ، حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے کرتے 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 اتنے گناہ کر لیے کہ زمین و آسمان کی پوری فضا تو نے گناہوں سے بھر دی، لیکن جب بھی تو اگر میرے پاس آیا توبہ کے ساتھ تو سارے گناہوں کو میں چھانٹ کے رکھ دوں گا، صاف کر کے رکھ دوں گا. لیکن بندہ آئے تو وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جب موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے دوستو، پھر توبہ کا مرحلہ ختم ہے، پھر کوئی توبہ نہیں، اس سے پہلے پہلے توبہ ہے. حضرت کا یہ آج کا مضمون ہے خون کا سمندر، اور یوں یہ اپنے اندر اتنی اس مضمون میں بہت ہی وسعت اور بڑا پھیلاؤ ہے، کیونکہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس دین کی بقا اور اس دین کا مدار ہی خون کے اوپر رکھا گیا، اور اسی سے یہ محفوظ ہوتا چلا آیا، اسی سے یہ دین آج تک باقی اور محفوظ چلا آ رہا ہے. بہرحال یہاں حضرت والا کا جو مقصود اور منشا ہے وہ ہے جو مجاہدات اور جو ریاضتیں ایک سالک کو پیش آتی ہیں اور ان سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. تو یہ حضرت کا کلام ہے، اس کا عنوان خون کا سمندر.
سنو داستان مزدر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لوگا کا منظر، میرا سر ہے زیر خنجر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھ نہ سنبھل کر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھ نہ سنبھل کر. سنو داستان مزدل، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لوگا کا منظر، میرا سر ہے زیر خنجر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھ نہ سنبھل کر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھ نہ سنبھل کر. میں کلی گنا شگفتا، میری آرزو شکیستہ، میں ہوں ایک ہوش رفتا، میرا درد راز بستا. میں کلی گنا شگفتا، میری آرزو شکیستہ، میں ہوں ایک ہوش رفتا، میرا درد راز روضِ بستہ میری حسرتوں کا منزل ذرا دیکھنا سنبھل کر میری حسرتوں کا منزل ذرا دیکھنا سنبھل کر
احقر نے عرض کیا تھا کہ جب انسان حالات سے گزرتا اور مجاہدات سے گزرتا ہے تو میرے دوستو کچھ مجاہدے تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کے اوپر ڈائریکٹ حالات آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو مخلوق کی طرف سے آتے ہیں، کبھی بھائی کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی دوسرے لوگوں کی طرف سے، دوستوں احباب کی طرف سے جو حالات آتے ہیں، اور کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، فقر و فاقہ ہے، مصائب ہے، کبھی اولاد کا انتقال ہے، کبھی کچھ ہے، ان حالات کی چکی سے جو پس کر گزرتا ہے جب اس کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے دل کو اپنا محل بناتے ہیں. ابواب جو جنائز ہے مشکات میں، اس کے حاشیے میں میں نے ایک روایت آپ کو ایک دن سنائی، اس میں نقل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے، حدیث قدسی ہے، انا عند المنکسرت قلوبهم لاجلی، میں ان دلوں کے پاس ہوتا ہوں جو میری خاطر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے غصوں کو، ایزاؤں کو، مختلف پہلوؤں سے، مالی، بدنی، جسمانی، مختلف انداز سے لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، انسان ان کو گوارا کرتا، برداشت کرتا ہے، تو ظاہر ہے دل پر تو زور پڑتا ہے، جی تو ہر ایک کا چاہتا ہے کہ لاؤ انتقام لوں اور بدلہ لوں، لیکن انتقام اور بدلہ لینے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اجر کے وعدے میرے دوستو وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں. جب اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، جو میں نے عرض کیا کہ کبھی حالات وہاں سے یہاں سے، جب اس ٹوٹے ہوئے دل کو بندہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس ٹوٹے ہوئے دل کو خالی نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کی اتنی قیمت لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محل بناتے ہیں. اسی لیے حضرت والا نے ایک شعر میں فرمایا کہ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں. اور حضرت والا کا یہ شعر ایک مثال سے سمجھنے میں لطف ہی دو بالا ہو جاتا ہے. بہت عجیب حضرت کی مثال ہے دی ہوئی، خود واعظ میں ہے. اگر کوئی آسمانی آفت وغیرہ آ جاتی ہے اور لوگوں کے گھر مکانات کہیں کسی علاقے کے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اب بادشاہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی، وہ فلاں علاقے کے جو مکانات آسمانی آفت سے ٹوٹ گئے، ان مکانات کو شاہی خزانے سے تعمیر کیا جائے گا. شاہی خزانے سے ان کو خاص خصوصی طور پر تعمیر کیا جاتا ہے. دوستو، جو دل اللہ کے لیے ٹوٹا ہوتا ہے پھر اللہ اسے اپنے شاہی انداز سے تعمیر کرتے ہیں. اور اللہ کے لیے ٹوٹنا وہی تو ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بارہا ٹوٹتا تھا، جی ادھر سے گالی، ادھر سے پتھر مارے جا رہے ہیں، ادھر سے جو ہے وہ مشرکین و کفار کے بچے گلیوں میں مذاق اڑاتے پھر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے دل ٹوٹتا ہے. جب ایزائیں پہنچتی، آپ دین پر چل رہے ہیں، آپ کو کوئی مولوی ملا کے نام سے کہے، آپ کو کوئی فلاں فلاں طرح طرح کے تانے دے تو دل تو ٹوٹتا ہے. آپ کے حقوق دبا لے، آپ کو اور انداز سے ایزا پہنچائے، دل ٹوٹتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اچھا میرے بندے، تو نے میرے لیے صبر کیا ہے نا، مجھے، میں جانتا ہوں تیرا دل میرے لیے ٹوٹا ہے، تیرا دل میری خاطر ٹوٹا ہے، بس اس ٹوٹے ہوئے دل کو اب میں خود اپنے یہاں سے تعمیر کروں گا. اور اللہ تعالیٰ جب تعمیر کرتے ہیں تو پھر وہ خاص انوار اور تجلیات سے اس کی تعمیر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خاص انوار اور تجلیات اس دل کے اوپر ڈالتے ہیں. اس لیے حضرت کا یہ شعر اس مثال سے بڑی اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں. اسی کو حضرت فرماتے ہیں کہ میری آرزو شکستہ ہے، میں نے اپنی حرام آرزوؤں کی تکمیل نہیں کی. دیکھو ہر انسان میں ہر انسان میں یہ جذبات گناہ کرنے کے رکھے گئے ہیں، اگر رکھے نہ جاتے تو مجاہدہ نہ ہوتا، رکھے گئے اور پھر ان کے تقاضوں پر عمل نہ ہو اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اگر یہ سارے جو ہے خواہشات اور مادے نکال دیے جائیں اور موجود ہی نہ ہو تو پھر یہ ایسا ہوگا جیسے دیوار کو آپ کہیں، دیوار یہ دیکھو حسین لڑکی گزرتی ہے اس کو مت دیکھنا، تو دیوار کیا دیکھ رہی ہے؟ اور دیوار کو یہ کہنا تو بے معنی ہوگا کہ اس کو مت دیکھنا۔ اسی لیے حق عرض کیا کرتا ہے کہ بہت سے بیچارے اس دھوکے میں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو صبح سے شام تک دکان میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ان کو دھوکا ہے، خود اپنی ذات سے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، اگر کچھ نہ ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پردے کو فرض اور ضروری کیوں قرار دیتے؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالی ہماری طبیعت سے واقف ہے کہ ہمیں کچھ ہوگا، اسی لیے تو پردے کو ضروری قرار دیا۔ اس لیے حضرت تھانوی کی کسی مقام پر، مجھے کتاب یاد نہیں لیکن یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا، حضرت نے فرمایا جو یوں کہتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ نہیں ہوتا، گویا کہ وہ لفظ بدل کے یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، آپ میرے نیچر اور فطرت اور اندر کی جو بشری ایک وہ ہے طبیعت، آپ اس سے واقف نہیں تھے، اسے جانتے نہیں تھے، آپ نے پردے کو کیوں فرض کر دیا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے کیوں پردہ فرض کر دیا؟ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی تجہیل اور اللہ کی جہالت کا دعویٰ کرنا ہے یہ، اللہ کو جاہل قرار دینا کہ اللہ ہماری فطرت سے واقف نہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا تو میں نے عرض کیا تھا کہ پھر ڈاکٹر پہ جا کے اپنا چیک اپ کرائیں۔ جی مرد ہو اور عورت ہو اور وہ یوں کہے کہ نہیں مجھے عورت سے دیکھنے بات کرنے اس میں کچھ نہیں ہوتا، تو پھر اپنا چیک اپ کراؤ، اس کا مطلب آپ میں ایک صفت رجولیت کی کم ہے، اس کا فقدان ہے، اگر وہ موجود ہوتی تو ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بہت حکمتوں پر مبنی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عورتوں سے بچنے کے سلسلے میں ذرا اٹھا کے تو دیکھیں، ذرا پڑھ کے تو دیکھیں۔ مجھے ایک آدمی نے مکے میں کہا کہ ملتے ملتے جائے نا عورتوں سے، بس پھر وہ بات نہیں رہتی کہ آدمی کو اس کی طرف میلان ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ اگر میلان نہ ہوا ٹھیک ہے، اور پوری عمر اس نے کچھ نہ کیا یہ بھی مانتا ہوں، یہ بھی تسلیم ہے، لیکن کیا یہ کچھ کم ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی جو احکام ہیں ان کو ہم نے توڑ دیا؟ ایک مومن کے لیے یہ کوئی کم بات ہے کہ نظر بد نظری کر لی؟ یہ کوئی کم بات ہے خود؟ اب آگے ہمیں کیا ہے کہ مطلب کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ارے یہ کیا کم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس شخص پر جو عورت کو دیکھتا ہے، تو ہم ملعون بن گئے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو لعنت ایسے کی جاتی؟ اگر کچھ نہ ہوتا تو صحیح حدیث بخاری کی اس میں یہ خامخواہ آتا کہ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، یہ بلا وجہ ایسے ذکر کر دیا جاتا اگر کچھ نہیں ہوتا؟ یہ نفسانی دھوکے ہیں دوستو، یہ حسن پرستی کا زہر اندر دل و دماغ میں ایسا چڑھتا ہے کہ ذرا ان سے جدا ہو کر، ان سے عورتوں سے جدا ہو کر کسی اللہ والے کے پاس یا کہیں کسی صاحب نسبت بزرگ کے پاس 40 دن 2 مہینہ رہ کر واپس آ کے دکان میں گھس کے دیکھو، جب پتا چلے گا ارے رے 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 یہ کیا، یہ تو میں تو بہت اس میں تھا۔ جب دل میں زہر چڑھ جاتا ہے، دیکھو اگر سانپ کاٹ لے اور زہر چڑھ گیا ہو، پھر آپ اسے نیم کی پتی کڑوی کھلاؤ اور پوچھو یہ کڑوی ہے، وہ کہے گا نہیں 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 یہ تو میٹھی ہے، تو کیا مطلب اس کی حقیقت بدل گئی؟ نہیں، بات یہ ہے اندر زہر چڑھ گیا ہے۔ جب گناہوں کا زہر چڑھ جاتا ہے دل پر، چڑھتے 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 حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، میں بارہا کہتا ہوں یہ بات اور مجھے مزہ آتا ہے کہتے ہوئے، لطف ملتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں، اتنی خیر ہمارے لیے چاہنے والے ہیں جی، کہ ہم اپنی ذات کے لیے اتنے خیر خواہ نہیں۔ انداز بدل بدل کے، طریقے بدل بدل کے، مختلف نوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک روایت یاد آئی، پھر اس روایت کو میں بتاؤں گا۔ کیا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک موم بتی جلی ہو، اس پر پروانے گر رہے ہوں، اور ایک آدمی کھٹائے وہ پروانوں کو ہٹا رہا ہے، ادھر سے ہٹا رہا ہے، ادھر سے ہٹا رہا ہے، پھر فرمایا میں بھی تمہاری کمروں کو، پشتوں اور کمروں کو پکڑ کے تمہیں جہنم سے کھینچ رہا ہوں کہ کہیں تم اس میں گر نہ جاؤ۔ یہ جہنم سے کھینچنا ہے؟ دیکھو دنیا کی کیسے کیسے انداز سے دنیا کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، مختلف انداز سے، طرح طرح انداز بدل بدل کے بتایا۔ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ابن عمر، خلیفہ کے بیٹے ہونے والے ہیں نا، خلیفۃ المسلمین کے بیٹے، شاید ناز و نعم میں نہ آ جائیں کیونکہ خلیفہ کے بیٹے ہوں گے. کندھا پکڑا، اہمیت کہ ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، دنیا میں ایسے رہنا، دنیا میں ایسے جینا کانک غریب، جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، او عابر سبیل، مسافر بھی نہیں، ہم آئے ہیں کراچی میں مسافر بن کے ٹھہرے ہیں، اتنا بھی نہیں، عابر سبیل، بلکہ جیسے کوئی راہ گزر ہو. یعنی کیا مطلب؟ گویا کہ آخرت کے لیے یہ دنیا محض اتنی حیثیت رکھتی ہے جیسے راستہ گزرنے والا. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ میری مثال یوں سمجھو جیسے ایک شخص سفر کرتا جا رہا ہو، درخت گرمی ہے اور درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گیا، استول تحت شجرت، تھوڑی دیر سایہ حاصل کیا اور پھر اسے چھوڑا اور آگے چلتا بنا. دنیا بس سمجھ لو کہ اتنی سی دیر انتفاع ہے دنیا کا، بس یہاں سے نفع اٹھانا. اس طرح دھوکوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم کہ اس طرح کی باتیں، اس نوع کی باتیں کہ کچھ نہیں ہوتا اور ملنے سے کوئی بات نہیں ہوتی، تو یہ ساری حدیثیں اور یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ بیان فرمائی. میں وہ روایت نقل کر رہا تھا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے فَإِن تَابَ وَنَزَعَ، اگر وہ توبہ کرے اور رک جائے، باز آ جائے، تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے. لیکن اگر باز نہیں آتا، کرتا رہتا ہے، تو اول مرتبہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا، کالا دھبا لگا، وہ لگتے لگتے اب جو ہے وہ بالکل دل کو سیاہ کر کے رکھ دیتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اس لیے نہیں ہوتا کہ دل سیاہ ہو چکا ہے. جب دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر حق و باطل کا امتیاز اور تفریق اور فرق ختم ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے، دل کے سیاہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جانا. یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے، طلبہ بھی پڑھتے ہوں گے، اگر عام لوگ بھی کبھی ترجمہ کھولیں تو ان کو ملے گا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جب کسی انولپ پر، لفافے پر خطوط رکھ کے اندر مہر لگا دیتے ہیں، اب کیا مطلب نکلا؟ بس یہ فائنل ہے، اب اسے کھولنا بند کرنے کا مرحلہ ختم. تو جن کے دل پر مہر لگا دی، کیا مطلب؟ قبول حق ختم، اب ان کے دلوں میں اندر حق جانے والا نہیں. قرآن میں وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کے کانوں اور ان کی نگاہوں پر پردے پڑ گئے. لیکن اس کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث پاک میں اس کی تفسیر یہ آئی کہ برے اعمال اور گندے اعمال اور فسق و فجور اور کفر و شرک کرتے 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 وہ اس درجے پہ پہنچے کہ ان کا دل اتنا سیاہ ہو چکا کہ اب گویا کہ وہ زنگ بن کر، زنگ اور وہ آلودگی اور وہ سیاہی ڈھل گئی اور آ گئی ختم کی شکل میں، غشاوہ کی شکل میں، ران علی قلوبہم کی شکل میں. حدیث میں صراحت مضمون موجود ہے. اس لیے قرآن میں آیا بما کانو یکسبون، یہ جو ان کے اعمال ہیں در حقیقت یہی مہر بن کے جا کے دل پہ لگ گئے ہیں. جب یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر دکھتا ہے کہ حق کا حق کا پتہ نہیں، باطل کے باطل کا پتہ نہیں. اور اس میں ایک بات ضمناً کہہ دوں، بہت ہی نہایت قیمتی اور اہم بات ہے، اس کے بالکل اپوزٹ اور بالکل ضد اور بالکل برعکس، جب دل کو نور تقویٰ ملتا ہے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ حق و باطل میں تفریق اور فرق نمایاں کرتے جاتے اور سمجھاتے جاتے ہیں. تقوی کا یہ ایک عظیم الشان دنیا میں فائدہ ہے، یہ ہے کہ ہر قدم پر آپ کو صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ دیں گے. قرآن سے اس کا ثبوت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اس فرقان کا کیا معنی ہے؟ مسلمانوں، اگر اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے اور دے دیں گے تم کو. فرقان کا کیا معنی ہے؟ فرقان کا معنی ہے ایسی فہم اور سمجھ اور بصیرت کہ جس سے تم حق اور باطل میں تفریق کر سکو کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. گھر میں معاملات پیش آئے تو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ کرنا چاہیے مجھے، اس سے بچنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے جو دنیا میں حاصل ہوتا ہے. تو جب دل منور اور روشن ہو طاعات کے نور سے میرے دوستو، تو پھر جیسے قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے، اسی طرح جب معاصی کی ظلمتیں دل پر لگتی 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 چلتی ہیں تو پھر قبول حق کی صلاحیت دل سے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی یہ سب بیان تقریر وغیرہ میرے سامنے مت کیا کرو, یعنی یہ بھی نہیں کہ چلو دین کی باتیں ذرا سن لے, عمل کی توفیق نہیں ہو رہی تو پتہ تو ہو کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے عمل کی توفیق نہیں ہو رہی لیکن سن کر دل پر اثر ہو, اتنا بھی نہیں. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے جب قرآن آیات تلاوت کی جاتی تھی تو ان کے بارے میں کیا آیا ہے کہ ان کے بارے میں آیا وہ اذا, ایک جگہ پر تو یہ ہے کہ وہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون, اور دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ ان کے بدن جو ہے نا اللہ کے خوف سے کانپنے لگتے ہیں جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے, اور وہ ڈرتے رہتے ہیں خوف زدہ رہتے ہیں. یہی ہے وہ چیز اندر دل کے اندر سرایت کرنا اور اس میں اس کی تاثیر اور اس کا اثر ہونا, گناہوں میں لت پت رہتے 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 دوستو وہ مرحلہ آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اس مرحلے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کسی اللہ والے کے پاس رہ کر کے کر لینی چاہیے. میں نے عرض کیا اللہ والوں ہی کے پاس سے اللہ ملتا اور پتہ چلتا ہے, اس کا اعلان خود قرآن میں اللہ نے کیا ہے. خود قرآن میں یہ اعلان کہ اللہ والوں سے اللہ کو لو خود قرآن میں موجود ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا, الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کا پتہ کس سے پوچھو, کسی باخبر بندے سے پوچھو. رحمان کا پتہ کسی باخبر بندے سے پوچھو جس کو خبر ہو خود. بعض طلبہ بیچارے ہوتے ہیں کہ جی اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ کسی باخبر سے پوچھو, لیکن یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایک معین اور متعین اور مشخص آدمی کو اپنا شیخ بناؤ اور دوسروں سے تعلقات اصلاح کے نہ رکھو, یہ تو ثابت نہیں ہوتا. اتنا ہی تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ دین علماء سے سیکھو اور جو اہل اللہ ہیں ان سے سیکھو, لیکن یہ کہاں ہے کہ ایک متعین کو اپنا شیخ بنا لو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اپنی کتاب میں, ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو, بیمار اور وہ جائے, مثال کے طور پر آپ لے لو دل کا بیمار ہے, جائے ڈاکٹر کے پاس, اس نے دوائیاں بتائی بہت اچھی لگی اس کو, پھر دوسرے ڈاکٹر پہ گیا تو کتاب کا مطالعہ کیے ہوئے تھا, اس نے بھی کچھ بتائی بہت, وہ اور بھی اچھی لگی, تین چار چھ کے پاس گیا اور مطالعے کی روشنی میں کہا کہ ہاں ماشاءاللہ انہوں نے اچھی دوائی بتائی. کیا کیا کہ صبح کو تو فلاں ڈاکٹر کی کھاؤں گا, ڈاکٹر اے, اور شام کو ڈاکٹر بی, اور اگلے دن ڈاکٹر سی, اور اس کے بعد اسی طرح شام کو پھر اگلے دن ڈاکٹر ڈی, تو بس چھ دن کے بعد اس کا جنازہ ہی آئے گا نکل کر, جنازہ ہی نکلے گا. اب اگر کوئی سوال کرے کہ کیوں بھائی, وہ تو سب اسپیشلسٹ تھے اور ماہر تھے, تو یہ تو گیا ان کے پاس اور ان کی باتیں سمجھی سیکھی ان سے اور دل کا بیمار تھا, تو اس میں کیا پرابلم؟ دوستو پرابلم یہ ہے کہ بے شک وہ چھ کے چھ اسپیشلسٹ اور ماہر تھے, لیکن جب تک کسی ایک کو معین مشخص کر کے اپنا معالج نہیں بنائے گا اور اس کی دوائی استعمال نہیں کرے گا نفع نہیں ہوگا. تو اگر بدنی بیماری کے ازالے کے لیے ایک معین ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو روحانی بیماری کے ازالے کے لیے کیوں معین ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی کیا روحانی علاج اتنا آسان اتنا ہلکا پھلکا ہے, اور کیا روحانی ڈاکٹر دنیا میں اتنے کثرت سے قدم 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 پر اتنے زیادہ موجود ہیں؟ ایسا نہیں. جسمانی تو بہت ملیں گے آپ کو, لیکن روحانی ڈاکٹر یہ بہت کم ہوا کرتے ہیں. جی ہوں گے ضرور, یاد رکھنا, یہ سوچنا کہ کوئی نہیں ہے ہماری کون اصلاح کرے گا یہ غلط خیال ہے. ہوں گے ضرور, مگر ہوتے بہت کم ہیں کہ جو نباز ہو نبض شناس کہ اس شخص کا اصل مرض کیا ہے پھر اس کا علاج کریں. جیسے حضرت تھانوی نبل اللہ مرقدہ, اللہ تبارک و تعالی نے اس دور میں ہمارے شیخ کو الحمدللہ یہ چیز عطا فرمائی کہ اطراف عالم سے یعنی لوگ وابستہ اور جڑے ہوئے ہیں اور ان کی اصلاح ہو رہی, ان کو فائدہ ہو رہا ہے, دین کے سلسلے میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تب تو حضرت والا سے, حتیٰ کہ میں نے آج ہی کتاب میں لکھا کہ وہ سعودی النسل جی حضرت شیخ خالد, ان کی پوری سوانح انہوں نے حضرت کی لکھی عربی میں, وہ ہمارے ہندو پاک کے نہیں ہیں, سعودی کے رہنے والے ہیں, سعودی النسل ہیں, اور بڑے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں استاذ ہیں, کلیت الحدیث کے بڑے استاذ. لیکن حضرت سے اجازت بھی ہے, حضرت سے بیعت بھی ہیں, اور حضرت کا فیض جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پھیلا بھی رہے ہیں. فرما رہے تھے کہ بات بتا دیتا ہوں, پھر طلبہ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی قیمتی بات کس نے کہی, تو میں کہتا ہوں ہاکذا قال شیخنا العلامہ محمد اختر حفظہ اللہ. اخیر میں نام بتا دیتا ہوں کہ ہمارے شیخ نے یہ بات کہی ہے. تو میرے دوستو اس کا منشا صرف یہ ہے کہ ہم کو نفع اٹھانا چاہیے اور یہ حاصل کرنی چاہیے. طائب صاحب نے ایک شعر اس پر حضرت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ طبیب عصر ہے امراض قلب کے ماہر, طبیب عصر ہے امراض قلب کے ماہر, طبیب عصر ہے امراض قلب کے ماہر, سو ڈاکٹر تسبیاں دل دکھانے آئے ہیں, سو ڈاکٹر تسبیاں دل دکھانے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے کہ ہم اس طرح اپنے شیخ کے ساتھ وابستہ ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں, ورنہ بہت لوگ, میرا ہندوستان سفر ہوا تو اندازہ ہوا لوگ کس طرح سے تڑپتے اور پریشان ہیں, لیکن آنا جانا چونکہ مشکل ہے اس لیے آ نہیں پاتے. تو بہرحال حضرت کا یہ مضمون تھا کہ میری آرزو شکستہ جو ہے اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے ملتے ہیں. میں کلی ہوں ناشگفتہ میری آرزو شکستہ, میں ہوں ایک ہوش رفتہ میرا درد راز بستہ, میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, میرے دل میں غم نہاں ہے میری چشم خوفشاں ہے, میرے لب پہ وہ فغاں ہے کہ فلک بھی نوحہ خاں ہے, میرے دل میں غم نہاں ہے میری چشم خوفشاں ہے, میرے لب پہ وہ فغاں ہے کہ فلک بھی نوحہ خاں ہے, میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا, یہی میرا جام و مینا یہی میرا طور سینا, یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا, یہی میرا جام و مینا یہی میرا طور سینا, میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر,
تڑپ تڑپ کے جینا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مجاہدات سے گزرنا, یہی ہے تڑپ تڑپ کے جینا. ہم میں بیٹھے ہیں, اکثر کا حال یہ ہوتا ہے بیوی کی طرف سے, کبھی اولاد کی طرف سے, کبھی والدین کی طرف سے, جی کبھی اور انواع اقسام کے یہ غلط تعلقات ہوتے ہیں. اب اللہ والے کے پاس آنے لگے تو چھوڑنے کو جی چاہ رہا ہے, طبیعت مائل ہے, لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں. کیوں؟ مجاہدہ, یہی تڑپنا پڑتا ہے. حضرت فرماتے تڑپو اس کام کے لیے, کیونکہ تڑپ کے جسے چھوڑ رہے ہو اس کے بعد جو ملنے والا ہے میرے دوستو وہ بہت اونچی ذات ہے, بہت عالی شان ہے. تو حضرت فرماتے میں اسی طرح تڑپ تڑپ کے جیا ہوں, اور آرزو حرام آرزوؤں کا جو لہو ہے اس کو میں نے پیا ہے. جب انسان اس طرح گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اس مقام پر پہنچاتے ہیں ولایت کے جو اعلیٰ مقام ہے, کہ ما یلہیک عن ذکر اللہ, جو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ ہر ایسی شے سے بچتا ہے اور ہر گھڑی وہ اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے. اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ
میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا سمر ہے کہ جہاں بھی سنگ در ہے میرے آنسو سے تر گئے. میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا سمر کہ جہاں بھی سنگے در ہے میرے آنسو سے تر گئے. میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر.
یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آنسو بہتے ہیں یہ ایسی چیز نہیں کہ آپ کی اختیاری کہ جب چاہو تو بہا لو. حضرت مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ جن کی تفسیر بہت اونچی مانی جاتی ہے اور عرب و عجم میں مقبول و معتبر ہے, انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بندہ شقی ہوتا ہے, شقی بدبخت شقاوت والا, اور شقاوت والے جو ہیں وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کے ایندھن ہوتے ہیں. یاد رکھیے قرآن میں دو لفظ ہے شقی اور سعید. سعید کے معنی نیک بخت, ان سے جنت کو بھرا جائے گا, اور شقی وہ ہے بدبخت, وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اس میں ان کی آہ و پکار اور چیخ و پکار کا قرآن نے ذکر کیا. تو مفسر ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ جو بدبخت لوگ ہیں جن سے جہنم بھری جائے گی, اس بدبختی کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرمایا چار باتیں ہیں. کیا کیا چار باتیں؟ ان میں سے ایک فرمایا کہ قساوت القلب, دل اتنا سخت کہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. کیسا بیان, کیسا واعظ, کیسی تقریر, کیسی پر اثر باتیں, کیسا پر اثر اشعار, کوئی اثر نہیں. کسی کی کیسی رحم والی حالت دیکھو لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. جمود العین, آنکھیں خشک ہو جاتی, آنسو نہیں بہتے, آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. حضرت فرما رہے ہیں یہاں میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا سمر ہے. یہ میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی ازاؤں کو سہا جاتا اور مجاہدے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ دل میں حلاوت دیتے ہیں اور پھر آنکھوں سے جو ہیں آنسو نہیں, آنسوؤں کا سمندر بہتا ہے. ہچکیاں لگتی ہے آدمی کی, ہچکیاں لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے روتے, ایسی کیفیت ہوتی ہے. تو مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں جمود العین, طول العمل, لمبی لمبی امیدیں. یہ فیکٹری ہوگی, پھر چار کارخانے ہوں گے, پھر 50 ملازم ہوں گے, پھر 2000 ملازم ہوں گے, پھر ایک برانچ کراچی میں, ایک اسلام آباد میں, ایک لاہور میں, ایک پشاور میں, ایک کوئٹہ میں, ساری ہر طرف برانچیں پھیلی ہوں گی. یہ لمبے لمبے پلاننگ, اور یہ پتہ نہیں بیچارے کو کہ ابھی دوسری پہلی ہی کی باری ہوگی کہ تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا. اسے پتہ نہیں ہوتا دنیا میں جیتے ہیں کتنے ہی لوگ بڑے عیش و عشرت سے, لیکن جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس حال میں جاتے ہیں. حضرت کی کتاب میں شعر نقل ہے کہ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا مشین کفن تھا, جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا, کچھ بھی نظر نہیں آیا. اس حال میں چلے جاتے ہیں. یہ طول العمل جو ہے نا, لمبی پلاننگ اور لمبی امید ہے. جسے دیکھو دوستوں کو عمر بہت ہو چکی, 70 سال میں بیٹھے ہیں, لیکن جو باتیں ان کی سنو اوہ, تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا 100 سال 200 سال جینے کا ارادہ ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. اسے لگتا ہے کہ یہ مال, یہ تو اس کو بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. قرآن میں کیا ہے, جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہیں گے ما اغنى عنی مالیہ, ہائے میرا مال کہاں گیا. ارے دنیا میں تو میں رشوت دے دیتا، سفارشی بلا لیتا، کوئی حامی و مددگار آ جاتا، آج کیا ہو گیا ہوں؟ بات سے بات یاد آتی ہے، قرآن میں میرے دوستو جہاں جہنم کے عذابوں کا ذکر ہے، عام طور پر جب میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ تلاوت کریں تو آپ کو یہ مضمون ملے گا، کیا؟ نہ کوئی شفیع ہوگا، نہ حمیم و جگری دوست ہوگا، نہ ناصر و مددگار ہوگا، نہ وہاں کو بدلہ قبول ہوگا، نہ وہ کہیں آپ کو چھڑانے آ سکتا، نہ کسی کافر کے لیے سفارش چل سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب عذاب دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہوگا کہ جتنے راستے عذاب سے دنیا میں چھٹکارے کے ہو سکتے ہیں، احتمالی کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو، اللہ نے سارے راستوں کو مسدود کر دیا کہ یہ کچھ نہیں ہوں گے، وہاں کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اسی سے میں ایک سبق پیش کرتا ہوں کہ صرف مومن کو اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو بنا کے جینا چاہیے، تاکہ قبر میں اللہ ساتھ ہوں، محشر میں اللہ ساتھ ہوں، جنت میں اللہ ساتھ ہوں۔ ہزاروں کو ادھر ادھر کے لڑکے لڑکیوں اور ہزاروں دوستیوں کو دوستو اگر قلب میں لے کے جیو گے، ادھر قبر یہ سب رخصت۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو، شکریہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو، شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ بتاؤ کون ساتھ زیادہ ہے، دنیا کا کیسا محبوب محبوبہ ہو، کوئی قبر میں ساتھ مٹی میں نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے حضرت والا کی یہ ایک عجیب شان ہے کہ حضرت یہ سکھاتے ہیں دل۔ حضرت کا خطاب پوری کتاب میں اور اشعار میں دل ہے، یا آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں، دل۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جو قلب سلیم رکھتے ہوں اور جو قلب منیب رکھتے ہوں۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے انسانوں سنو، تمہارے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا نا تو سارا بدن ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اسی لیے حضرت کا تربیت کا اصول چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دینا نہیں، مرکز جو ہے مرکز، اور وہ ہے دل۔ کیونکہ اگر دل میں اللہ کی محبت رچ بس گئی تو یہ ادھر ادھر کی چیزیں خود بخود انسان چھوڑتا چلتا ہے خود بخود۔ مثال سے حضرت سمجھاتے ہیں، کوئی جنگل ہو، اس جنگل میں بہت سارے گھاس وغیرہ اور بہت ساری جھاڑی وغیرہ لگی ہیں، اب آپ کو اس میں کچھ بونا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سب کو نکال کے پھینکے۔ ایک صورت تو ہے کہ 1000 ملازمین کو بلا کے لائے اور ایک ایک درخت کو وہاں سے اکھاڑا 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 اور صاف کر دیا اور جنگل کو، اور بس پھر اس کو وہ کر کے برابر، اور پھر اس میں آپ نے کاشت کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دوسری شکل ہے، ان جنگلوں کو کھڑا رہنے دو، ان کے اندر آگ لگا دو، تو جب آگ لگے گی تو وہ کھاد کا بھی کام دے گی، اور جو کچھ بو گے تو اس بونے کے بعد جو درخت نکلے گا تو وہ بھی بہت شاندار ہوگا، کیونکہ اس میں ساتھ ساتھ مجھے کھاد بھی مل گیا۔ تو یہ جو فسق و فجور کے عادی لڑکے لڑکیوں کے چکر اور میگزینوں اور ادھر ادھر کے اور انٹرنیٹ وی سی آروں کے یہ سب ہیں، ایک ایک جزی کے بجائے اللہ کی محبت جب ان کے دل میں راسخ ہوگی اور آگ لگے گی تو یہ سارا جتنا جو کچھ ہے یہ سارا جل کے خاکستر ہو کے ایندھن کا کام دے گا۔ اسی کی صوفیہ کی تعبیر امالا، کہ ادھر سے مائل ہو کے جب ادھر کو جائے گا تو لگی ہوئی تو تھی اندر دل میں، بس اس کا رخ بدل گیا تو اونچے مقام پہ پہنچ گیا۔ دل میں تو وہ تو تھی لگی ہوئی آگ، لیکن جب رخ پلٹا تو پلٹ کے پھر وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں اس طرح لے کے چلنا۔ تو دل کو حضرت نے خطاب کیا کہ یہ دل اگر قبضے میں آئے تو چونکہ دل ہی حاکم ہے پورے بدن کا، اور جگہ جگہ حضرت کا یہ خطاب ہے کہ دل کی اصلاح کر لو، دل پہ چوٹے کھا لو، دل پہ جو زور پڑے اس کو برداشت کر لو۔ اور یہی اس میں حضرت فرماتے ہیں، طول العمل میں نے بتایا، ایک چوتھی چیز اور بتاتا چلوں تاکہ مضمون پورا ہو، کہ الحرص علی الدنیا، دنیا کی حرص، یہ چوتھی چیز ہے جو شقاوت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دوستو ایک تو ہوتا ہے دنیا کمانا، لیکن ایک ہوتا ہے دنیا کی حرص رکھنا۔ ایک حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں فرق بتایا، اور اس کو حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمہ اللہ نے اپنے شعر میں صاف کیا کہ یہ کسب اور حرص میں کیا فرق ہے۔ کسب میں سبب اختیار کر کے نتیجے کو اللہ کے حوالے کرو اور جتنا مل جائے بخوشی راضی اس کے اوپر، اور حرص میں جتنا مل گیا تو اگلی منزل کی طرف اس کو فکر رہتی ہے، اگلی منزل، یہاں تک کہ اس کو چین اور سکون نہیں ملتا۔ خصلتان من کانتا فیہما فی کتبہ اللہ شاکرا صابرا، تو عادتیں جس میں ہوں اللہ اسے شاکر شمار کرتے ہیں اور صابر، کیا؟ من نظر فی دینہ الی من وفوقہ, دین میں تو اوپر والے کو دیکھتا ہے, اوپر والا. ارے صاحب یہ تو ماشاءاللہ کیا تہجد میں اتنے پارے پڑتے ہیں اور ان کی زندگی ایسی, جب آپ ان کو دیکھیں گے نا تو شاید تہجد میں اٹھنا نصیب ہو. اگر آپ یہ دیکھیں نہیں وہ ماشاءاللہ پانچ وقت فرض نماز پڑھتا ہے اور یہ ہے, تو وہ فرض نماز بھی پھر آپ کو مشکل سے نصیب ہوگی. اوپر والے کو دیکھیں فاقتدا بھی, اس کی اقتدا کی کوشش میں لگ جائیں کہ اس کی پیروی کرنی ہے. وہ نظر فی دنیا ہو الا من ہو دون ہو, اور دنیا کے سلسلے میں دیکھتا ہے جو اس سے کم ہے. تو یہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو, اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دنیا دی. اللہ تعالیٰ اس کو شاکر بھی لکھتے ہیں اور صابر بھی. اور جو دین کے سلسلے میں تو دیکھے نیچے والے کو, اور دنیا کے سلسلے میں دیکھے اوپر والے کو. فاصف علی ما فاتہ, یہ ملینر ہے, ارے میں تو ابھی ایک لاکھ ہی میں چل رہا ہوں, افسوس پریشان رات و دن فکر کہ کیسے میں ملین والا بنوں. اب ملین والا بنا, اب دیکھو ارے وہ تو بلین والا ہے تو اب میں بلین کیسے لوں, اس کی فکر فکر فکر. یہ حدیث سن کی تشریح کر رہا ہوں میں, اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں. کیا فرمایا, لم یکتب اللہ شاکرن ولا صابرا, اللہ کے یہاں نہ وہ شاکر شمار ہوگا نہ صابر شمار ہوگا, کیونکہ حرص لگی ہے اس کو. تو فرمایا مفسر ابن کثیر نے چار چیزیں, تو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی اللہ کا در ہو میرے آنسو گرتے ہیں, دوستو یہ آنسو گرنا سعادت کی نشانی ہے, یہ مجھے سمجھانا تھا. اللہ کے یہاں نیک بختوں میں نام لکھے جانے کی نشانی ہے. فرماتے ہیں کہ میرا غم زدہ جگر ہے, میری چشم چشم تر ہے, میرا بحر خون سے تر ہے, میرا بر لہو سے تر ہے, میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازدان ہے, میرا حال خود زباں ہے, میرا عشق بے زباں ہے, اور کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, میرا غم خوشی سے بہتر, میرا خار گل سے خوشتر, میری شب قمر سے انور, غم دل ہے دل کا رہبر, غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. اور یہ مقطع ہے حضرت کا کہ یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر, کوئی زخم ہے جگر پر, غم شام ہے سحر پر, یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر, کوئی زخم ہے جگر پر, غم شام گئے سحر پر, میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر.